الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. میرے دوست و بزرگو، اللہ تعالی نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی نعمت عطا فرمائی ہے. اس میں کتنا اللہ کا پیار پوشیدہ ہے. میرے شیخ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ عاشقانہ یوں فرماتے تھے، لا الہ، اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی نے اپنے چاہنے والوں کو یہ کلمہ عطا فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے کوئی خاص چیز عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. پھر عرض کیا کہ اللہ مجھے کچھ خاص چیز عطا فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہی کلمہ پڑھا کرو. اے اللہ، آپ تو یہ ہر ایک کو یہ بتاتے ہیں، لیکن مجھے کچھ خاص چیز عطا فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کلمے کا کیا وزن ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے پر اس کلمے کو رکھ دیا جائے اور ساتوں آسمان اور زمین دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے تو اس کلمے کا وزن بڑھ جائے گا. ہے تو بہت ہلکا، زبان پہ بہت ہلکا ہے، لیکن اللہ کے ہاں بہت بھاری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع سے ہی یہ تعلیم فرما دی ہے کہ اگر تم ہمارا قرب چاہتے ہو، ہماری محبت چاہتے ہو، ہمارا پیار چاہتے ہو، تو لا الہ، غیروں کو چھوڑنا پڑے گا. جو غیر ہیں، جو چیزیں ہمیں آپ سے دور کر رہی ہیں، وہ سب غیر ہیں. ہر شخص کا غیر الگ الگ ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو حسن جو ہے متاثر نہیں کرتا، بعض کو مال اور دولت متاثر نہیں کرتی، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا کے کاموں میں مشغولیت جو ہے متاثر نہیں کرتی. جو چیز ہمیں اللہ سے دور کر دے، اب ہر شخص جو ہے اپنے قلب کا جائزہ لے کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالی سے دور کرتی ہے. حسین لڑکیاں ہیں، حسین لڑکے ہیں، ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے، جتنی بھی گناہ اور نافرمانیاں ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، ہم ان سے دور ہو جائیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. آج ہمیں لا الہ کی قدر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع سے ہی یہ تعلیم فرما دی ہے کہ اگر تم ہمارا بننا چاہتے ہو تو غیروں کو دل سے نکالنا پڑے گا. آج ہمارے دل میں غیر بھرے ہوئے ہیں، چاہے وہ حسین شکلوں کی صورت میں ہو، موبائل کی صورت میں ہو، یا منصب کی صورت میں ہو، حب جاہ ہو، حب با ہو، کوئی بھی صورت اختیار کی ہو، ہمارے دل میں گھسے ہوئے ہیں. جو جس کی وجہ سے آج ہمارے نسبت کی اور ہمارے تعلق مع اللہ کی تکمیل نہیں ہو رہی. تو میرے پیارے دوستو، ہر شخص کا غیر اللہ الگ الگ ہوتا ہے. جس کو جو چیز ہمارے اللہ سے دور کر دے وہ اس کا غیر اللہ ہے. تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غیر اللہ سے اپنے قلب کو بچاتے رہیں. आत्मा को धोया और अल्लाह से अपने आप को चिपकाते रहे। ला इलाह हमें गैरुल्लाह से छुड़ाता है। अगर अल्लाह ताला चाहता तो बहुत दिन तक, देखिए मेरे शेख रहमतुल्लाह ने अजीब बात फरमाई, अगर अल्लाह ताला चाहते तो बहुत दिन तक हमें ला इलाह कराते रहते और इल्लल्लाह ना देता कि पहले गैरों को, गैरुल्लाह को दिल से निकालो, दिल को पाक करो, फिर अल्लाह पाक से मुलाकात करो। अब बताइए ऐसा मुमकिन है? कितने जमाने तक हम जो है गैरों को दिल से निकालते रहते, फिर दिल में आ जाते, फिर निकालते, फिर दिल में आ जाते। लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि बाज बंदे तड़प जाते और कहते कि अल्लाह मियां कब तक गैरों को निकालते रहें। तो अल्लाह ताला ने पहले हमें ये हुक्म दे दिया है कि ला इलाह की तकमील करो, तुम ला इलाह की तकमील करो। हमारी मोहब्बत की तकमील तब होगी जब तुम्हारी ला इलाह की तकमील होगी। हमारी मोहब्बत और नस्बत की तकमील तब होगी जब तुम्हारी ला इलाह की तकमील होगी। और ला इलाह की तकमील का रास्ता क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चल के, सुन्नतों पे अमल करके, शरीयत ने जिन बातों का हुक्म दिया है उनको करना, जिन बातों से शरीयत ने मना किया है उससे बचना, अपनी मन चाही जिंदगी नहीं गुजारनी, जो दिल में आया उसको कर लिया। ये पूछा नहीं उलमा से, मुफ्तियाने किराम से पूछा नहीं है कि यह जायज भी है या नाजायज है। बस देखा कि एक कसीर तादाद जो है उसमें मुलव्वस है तो ये भी उसमें लग गए। दोस्तों इस तरह से मोहब्बत की तकमील नहीं होती। हम दुनिया में आए हैं अल्लाह के बंदे बनकर आए हैं और बंदगी जो होती है वो सबसे आला मकाम होता है अल्लाह ताला के यहाँ। दुनिया में सबसे आला मकाम क्या है? प्रेसिडेंट का है, गवर्नर का है, वजीर आजम का है, प्राइम मिनिस्टर का है, सबसे आला मकाम जिसको आप सोचते हैं। दुनिया में सबसे आला मकाम जो है ना, जो अल्लाह ताला ने बंदों के अंदर जो सबसे आला मकाम रखा है किसी का, तो वो है पैगंबर और रसूल है। उनसे आला मकाम बंदों में किसी का नहीं है। और पैगंबर जो है इंसान खुद तो नहीं बन सकता ना, रिसालत और पैगंबरी ताबे वही ताबे मशीयत इलाहिया होती है। और जो विलायत होती है ये ताबे रिसालत होती है। कोई इंसान जो है शरीयत और सुन्नत का रास्ता छोड़कर अल्लाह का वली नहीं बन सकता। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते। जिस शख्स को भी अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करनी है तो वो सुन्नत के रास्ते से चलकर अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर सकता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में ऐलान फरमा चुके हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी। अल्लाह ताला की मोहब्बत अगर हम चाहते हैं तो इत्तबाए रसूल हो साथ। अल्लाह की मोहब्बत का दावा हो लेकिन इत्तबाए रसूल ना हो तो ये दोस्तों महाल है कि हम अल्लाह के दोस्त वली बन सकें। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का दावा हो लेकिन इत्तबा ना हो। लौकान फादिकल अताती फइन्नल मुहिब्बु लिमन युहिब्बु मुतीअ। अगर आप सादिक हैं अपने इस करारे मोहब्बत में तो भाई जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसकी इत्तबा करता है। तो ये कैसी मोहब्बत है आपकी? इत्तबा के साथ नहीं है तो ये मोहब्बत मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ जबानी जमा खर्ची है। मुझे मोहब्बत है आपसे बहुत, बेटा कहता है अब्बा मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है और लंबी लंबी नज़्में भी लिखता है, अशार भी लिखता है बाप की मोहब्बत में। लेकिन दर हकीकत उसकी जिंदगी जो है बाप की नाफरमानी में गुजरती है। तो कोई कह सकता है कि ये बेटा बाप का फरमाबरदार बेटा है? उसके अशार से तो बड़ी मोहब्बत टपकती है लेकिन जब अमली जिंदगी देखी जाती है तो बिल्कुल उसके बरखिलाफ। तो मोहब्बत का दावा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा है लेकिन जिंदगी हमारी सुन्नत के खिलाफ है, शरीयत का पाबंद नहीं है हम, पर्दा हमारी, पर्दे का अहतमाम नहीं है हमारे अंदर, शरी पर्दे का अहतमाम नहीं है, मिस गैदरिंग में हमारा जाना होता है और ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहां को एजुकेशन है। तो मेरे दोस्तों غیر اللہ کو دل سے پاک کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دل میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اس زمانے تک ہمیں کہتے کہ بھئی تم بس غیر اللہ کو نکالتے رہو, ہم اپنی ذات پاک نہیں دیں گے. تو انسان تڑپ جاتا, جو اللہ کے عاشق ہیں وہ تڑپ جاتے, آپ ہمیں کم ملیں گے اللہ. لیکن اللہ نے فرمایا کہ غیروں کو نکالتے جاؤ اور ساتھ ساتھ اللہ کو بھی پاتے جاؤ. واہ سبحان اللہ, کیا کرم ہے کہ غیر اللہ کا خروج ہوتا رہے اور اللہ کے نور کا دخول ہوتا رہے, غیر اللہ کا ایگزٹ ہوتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی تجلی کیا ہے ان ہوتی رہے, تاکہ غیر اللہ کو نکالنے سے اور نظر کے بچانے سے ہمارے جو خون آرزو ہوا ہے اس کا خون بہا بھی ساتھ ساتھ ملتا رہے. سبحان اللہ, کیا کریم مالک ہے میرے دوستو. خون بہا کے معنی کیا ہے کہ خون کا معاوضہ. شریعت خون کے بدلے خون بہا دلاتی ہے نا, تو ہماری شریعت میں مخلوق کے قتل پر دنیا میں مخلوق کا خون بہا ملتا ہے, یعنی رقم ملتی ہے اس کو. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے خون آرزو کے بدلے میں اپنی ذات دیتے ہیں. یعنی گناہوں کی چند خواہشات مخلوق کو نکالا, ان کے خون آرزو کیا, تو اللہ کتنا بڑا خالق ہے, کتنا بڑا مالک ہے, لیکن مخلوق کے خون بہا پر ذات خالق مل رہی ہے. کہ اگر تم خون آرزو کر لو تو تمہیں حلاوت ایمانی اور اللہ مل جائے گا, تم اللہ والے بن جاؤ گے. چند دن میرے دوستو صرف حرام آرزوؤں کا خون کرنا ہے, چند دن خون تمنا. یہی ہے سارے عالم میں اختر کی آہو فغاں, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے. یہی ہے سارے عالم میں اختر کی آہو فغاں, چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے. چند دن خون تمنا سے, صرف شریعت کہتی ہے کہ جو حرام آرزوئیں ہیں, دل چاہتا ہے کہ موبائل پہ گندی فلمیں دیکھ لوں, دل چاہتا ہے جھوٹ بول لوں, سودی کاروبار کر لوں, دل چاہتا ہے کہ نماز قضا کر لوں, دل چاہتا ہے کہ ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں میوزیکل یہ کانسرٹ ہو رہا ہے, دل چاہتا ہے کہ کہیں سینما میں چلا جاؤں, تو یہ ساری خواہشات ہمارے دل میں جنم لیتی ہیں, جنم لیتی ہیں دل کے اندر, یہ ساری خواہشات ابھرتی ہیں. اور ظاہر بات ہے یہ فطرتی شے ہے انسان کے اندر, اللہ نے مادہ رکھا ہوا ہے, اس کا دل چاہتا ہے یہ سب کام کروں میں. لیکن جو بندہ حلال اور حرام کو دیکھ کے چلتا ہے, زندگی گزارتا ہے, تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. بہت سی خواہش ہم اپنی پوری نہیں کر سکتے دنیا میں, ہمیں اللہ کی خواہش پوری کرنی ہے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چند حرام آرزوؤں کا خون کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے گی. یعنی پھر ایسی زندگی ہمیں عطا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ پھر ہماری زندگی ایسی ہو جائے گی کہ ہر وقت سکون اور اطمینان اور چین سے گزرے گی. اب بتائیے دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں. سکون کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں. کوئی شخص مالدار بن کر سکون سے رہ سکتا ہے؟ نہیں. کوئی شخص غریب ہے وہ سکون سے رہ سکتا ہے؟ نہیں. سکون کا تعلق قلب کے ساتھ ہے, اور قلب کا تعلق جس کا اللہ کے ساتھ ہوگا تو وہی سکون سے رہ سکتا ہے. جس قلب کا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ سکون سے رہ سکتا ہے, چاہے چاروں طرف پریشانیاں اور حوادث ہوں, لیکن وہ قلب اطمینان اور سکون کا حامل ہوگا, پریشان نہیں ہوگا وہ. تو دوستو تقوی کی برکت سے ولی اللہ بن جائیں گے ہم. نفس و شیطان کے دوست تھے ہم پہلے, اب تم کہاں بھائی رحمان کے دوست ہو گئے؟ اپنی دوستی تو دیکھیں کہ کتنی بڑی ذات سے تم دوستی پا گئے. دنیا کا بادشاہ کسی بنگی اور معمولی شخص کو اپنا دوست کہنے سے شرماتا ہے, لیکن ہم نے تمہیں منی اور ماں کے ہے سے پیدا کر کے انسان بنا کر تمہیں گروہ اولیاء میں شامل کر لیا ہے کہ تم اپنا دوست, تجھے میں اپنا دوست کہتا ہوں. سبحان اللہ, یہ اللہ کا ظرف ہے, اللہ کا حوصلہ ہے. اللہ کے کرم کی بلندیاں ہیں کہ اپنے غلاموں کو نطفہ ناپاک اور ماں کے حیض سے تشکیل دے کر بندہ ایمان اور تقویٰ کی وجہ سے اللہ کا دوست اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو دوستو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ادنا غلاموں کو جو اگر لیٹرین نہ جائے تو ان کا پیر پہانے سے کیا ہوتا پھٹ جائے, ہگنے موتنے اتنی گندگی کے حامل ہونے کے باوجود بس اتنا فرمایا کہ استنجا کر کے میرے بندے وضو کر لو, تمہارے پیٹ میں جو ہے وہ میں بغیر الٹرا ساؤنڈ کے سب دیکھ رہا ہوں. کیا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن ہم تمہیں اپنے کرم سے اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑے ہو جاؤ. اگر ہمیں اپنے کسی دوست کا پیشاب پخانہ نظر آ جائے تو ہم اس کو قریب نہیں بیٹھنے دیتے. اگر کوئی ایسا بھائی فرض کرو کوئی ایسا آلہ آنکھوں میں ایجاد ہو جائے کہ آدمی کو دوسرے کا پیشاب پخانہ نظر آنے لگے کہ آتڑیوں میں اتنی مقدار میں بو ہے اور بدبو بھری ہوئی ہے, تو آپ برداشت نہیں کر سکتے, طے ہو جائے گی. آپ کہیں گے کہ جناب ابھی میں ملاقات نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے ابھی بھی کھانا کھایا ہے, کچھ دیر بعد میرے معدے جو ہے اس کی غذا جو ہے وہ ڈائجسٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر میں آپ سے ملاقات کروں گا, ورنہ طے ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی لطافت کس قدر عالی ہے, اللہ تعالیٰ کتنا لطیف المزاج ہے, لیکن اس کے کرم کی بلندیاں دیکھیں میرے دوستو, اللہ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ الٹرا ساؤنڈ کا محتاج نہیں ہے, ایکس رے کے محتاج نہیں ہے, اسے سب نظر آ رہا ہے کہ اس کی آنتڑیوں میں کتنا مال ہے, پھر بھی صرف وضو کر کے اپنے دربار میں حاضری کی اجازت دے دی کہ اگر باہر کچھ نظر نہ آئے, سبحان اللہ, باہر نجاست نظر نہ آئے, باہر نجاست نظر نہ آئے, اس کا ظہور نہ ہو, اس کا خروج نہ ہو, تو تم ہمارے درباری ہو بھائی, وضو کر کے ہمارے دربار میں آ سکتے ہو. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تو نجاست حسیہ ہے نا, تو نجاست معنوی یعنی گناہ کے تقاضے پر جب تک تم عمل نہ کرو گے, ان تقاضوں پر غالب رہو گے تو تم گروہ اولیاء میں شامل رہو گے. پیٹ کی نجاست جب تک اندر ہی اندر ہے تم ہمارے درباری بن سکتے ہو, وضو کر کے ہمارے دربار میں آ جاؤ. گناہ کے تقاضے جب تک اندر ہی اندر ہیں, آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو آپ ولی اللہ ہیں, آپ اللہ کے دوست ہیں. اس کی مثال جیسے شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ روزے کا زمانہ ہے, دن میں 100 دفعہ دل چاہے کہ فریج سے پانی کی ٹھنڈی بوتل نکال کے پی لوں, لیکن باوجود تقاضا ہونے کے پیتا نہیں ہے, تقاضے کو برداشت کیا. تو بتائیے بھائی اس کا روزہ ہے یا نہیں, اس کا روزہ دوسرے روزے داروں کے روزوں سے بوجھ تقاضا ہے, یہ جو تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے کیا اس کو زیادہ اجر نہیں ملے گا. ٹھنڈی مشروب کا تقاضا تھا مگر پھر بھی نہیں پیتا کہ میرے اللہ کا حکم ہے, جب اذان ہو جائے گی جب مؤذن اللہ اکبر کہے گا تب پیے گا, دسترخوان پہ دیکھتا ہے کہ وہی دہی بڑا رکھا ہوا ہے, دل چاہتا ہے کہ وہی دہی بڑا کھا لوں مگر کان میں اللہ بڑائی کی آواز کا انتظار کر رہا ہے کہ دہی بڑا تو بڑا ہے مگر اللہ سب سے بڑا ہے. تو جب تک اللہ کی بڑائی کی یعنی اذان کی آواز نہیں آئے گی ہم دہی بڑے کے ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو نفس کتنا ہی بڑبڑاتا رہے, میرے دوستوں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کتنا ہی دل میں تقاضا پیدا ہو جائے لیکن تقاضے پہ عمل نہ کرے گا تو ہمارا جو ہے تقوی انٹیکٹ رہے گا, تقوی ہمارا نہیں ٹوٹے گا. یہ جو دل میں تقاضے پیدا ہوتے ہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم کیسے اللہ کے دوست بن سکتے ہیں, اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آتا. ارے بھائی گناہ کا وسوسہ نہ آنا یہ تو فرشتوں کی علامت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتہ بنانا تھا تو بھئی ہمیں آسمان پہ رکھتے زمین پہ کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے, فرشتے تو بہت ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں جو تقاضے پیدا کیے ہیں گناہ کرنے کے, یہ تقویٰ کا ایندھن ہے, اسی سے ہمارے تقویٰ کی بریانی تیار ہوگی. جتنے زیادہ تقاضے کو ہم دبائیں گے اتنا ہی زیادہ ہماری خوشبودار بریانی پیدا ہوگی. دیکھیں ایندھن ہوتا ہے, لکڑی ہے کوئلہ ہے, اس کو انسان کھاتا نہیں ہے, اس کو جلاتا ہے اور اس کے اوپر بریانی قورمہ پکاتا ہے. اگر کوئی شخص اس ایندھن کو کھانے لگے تو کیا حال ہوگا, تو جو شخص گناہوں کے تقاضوں پہ عمل نہیں کرتا ان کو دباتا رہتا ہے تو اس کا تقویٰ اتنا ہی مضبوط ہوتا رہتا ہے. جو اس پہ عمل کر لے گا تو پھر وہ اللہ کا نافرمان بن جائے گا, ولایت اس کے لیے نہیں ہے. تو جتنے زیادہ تقاضے دل میں پیدا ہوں گے, جتنا ہم اس کو دبائیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف ہماری پرواز ہوگی میرے دوستوں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا ہم سے یہ گناہ ہو گیا. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ تقدیر ہے کیا چیز؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کام کر رہے ہیں جو تقدیر میں ہے, لہذا مولانا لوگ جو ہیں جو چاہیں کہ ہمیں یہ کہتے رہیں, لیکن ہم کیا کریں, ہم تو وہی کریں گے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے, ہم اس کے خلاف تو کر ہی نہیں سکتے. اگر کوئی زنا کر رہا ہے تو وہ بھی کہہ دے گا کہ ہماری تقدیر میں زنا لکھا ہوا تھا. جھوٹ بول رہا ہے, ڈاکہ ڈال رہا ہے, قتل و خون کر رہا ہے, تو پھر وہ اس وقت تقدیر میں لکھا تھا. تقدیر کی آڑ میں سہارا لے کر گناہ کرنے والا کون ہے؟ بیوقوف ہے نا, بین الاقوامی گدا, انٹرنیشنل منکی اینڈ ڈنکی ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ تقدیر کا جو مطلب ہے نا, مفہوم جو ہے وہ نہیں سمجھتے. میں بتائیں اللہ تعالیٰ پاک ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ, کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے سکتا ہے کہ تم زنا کرو, تم شراب پیو, جھوٹ بولو, قتل کرو؟ تو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, دو جملوں میں اس کا حل فرما دیا. دو جملوں میں تقدیر کیا چیز ہے؟ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست عالم تھے. 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تھی, اور ایک مرتبہ اتنی قریب سے زیارت نصیب ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھوں مبارک میں لال لال ڈورے تھے وہ بھی نظر آئے. تو خواب میں ہی پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ, کہ عبد الغنی نے آپ کو خوب دیکھ لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے عبد الغنی, تو نے آج اللہ کے رسول کو خوب دیکھ لیا. 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی. ایسے دیوانے اللہ کی محبت میں ہر وقت غرق رہتے تھے. تو حضرت فرماتے تھے کہ تقدیر نام ہے علم الہی کا. غور سے سنیں, علم الہی کا نام کیا ہے؟ تقدیر. کہ بندہ اپنے ارادے سے اپنی پوری زندگی میں حال اور مستقبل میں جو گناہ یا نیک کام کرنے والا تھا, تو اللہ تعالیٰ کو ماضی حال اور مستقبل کا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے, لہذا بندہ اپنے ارادے سے جو کام کرنے والا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. تو تقدیر کس چیز کا نام ہوا بھائی؟ کہ علم الہی کا. اللہ کے علم میں تھا کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا. بھائی اگر اخبار میں آتا ہے کہ فلاں فلائٹ, پی آئی اے کی فلائٹ, جو بھی فلائٹ ہے اس وقت کراچی پہنچے گی, تو کیا جو اسکیڈول ہوتا ہے اس کے مطابق فلائٹ پہنچتی ہے کیا؟ وہ تو ایک معلومات دی جاتی ہے, لیکن فلائٹ جو ہے وہ اپنے اختیار سے پہنچتی ہے. جس وقت پائلٹ وہاں سے لے کے چلتا ہے اس کو جہاز کو, تو اس حساب سے یہاں پہنچتی ہے نا. تو وہ اپنے اسکیڈول سے کے حساب سے تو یہاں نہیں پہنچتی نا. وہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک بچہ چھوٹا سا ہے, وہ چل رہا ہے, آگے کھڈا ہے, تو باپ کو پتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو پتا نہیں ہے یہ کھڈا میں کی طرف جا رہا ہے, کھڈے میں گر جائے گا. تو باپ کے سوچنے سے یا باپ کے کہنے سے وہ بچہ نہیں گرتا, بچہ خود اپنے اختیار سے گرتا ہے نا, لیکن باپ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ بچہ گر جائے گا کھڈے میں, ہے نا. تو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کا علم ماضی کا بھی ہے, حال کا بھی ہے, مستقبل کا بھی علم ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ زنا کرے گا, گناہ کرے گا, شراب پیے گا, جو بھی گناہ کرے گا, یہ علم الہی میں یہ سب باتیں موجود ہوتی ہیں. یہ الگ چیز ہے, علم الہی الگ ہے اور امر الہی الگ ہے. اللہ کے علم میں تھا, تو تقدیر نام ہے علم الہی کا. امر الہی کا نام تقدیر نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کا نام تقدیر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نعوذ باللہ بندوں کو کہ تم گناہ کرو. تو دو لفظوں میں مسئلہ تقدیر حل ہو گیا. تقدیر علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا نام تقدیر نہیں ہے، یاد کریں اس کو. اللہ کے حکم کا نام تقدیر نہیں ہے. امر الہی کو تقدیر سمجھنے والا مجرم ہوگا، اللہ کی شان میں گستاخ ہے، نعوذ باللہ. اللہ تو پاک ہے، وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہے، وہ کیسے گناہوں کا حکم دے سکتا ہے؟ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر بھیجے بندوں کی ہدایت کے لیے تاکہ یہ گندگی سے نکل کر پاکی کی طرف آ جائے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ ناپاکی کا حکم نعوذ باللہ بندوں کو دیں گے؟ گناہوں سے تو بچنے کے لیے کیسے کیسے مصائب اٹھائے جاتے ہیں. وہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں کو بدعمالی کا حکم دے گا بھلا کیا؟ تو دوستو پھر سن لیں کہ تقدیر پر کیا ہے؟ علم الہی. تقدیر نام ہے علم الہی کا، اللہ کو مستقبل کا علم ہے کہ یہ بندہ کیا کام کرے گا. اسی علم الہی کو اللہ نے لکھ دیا. تقدیر امر الہی کا نام نہیں ہے کہ خدا برائی کا حکم دے. لہذا جو نیک کام ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت و کرم اور اس کی توفیق سے ہے، اور جو گناہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ میرے نفس کی نجاست ہے، شرارت ہے، خباثت ہے، جسارت ہے. یہ قرآن کا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جب تم سے کوئی نیک کام ہو جائے، جب تم کو حسنات مل جائے، تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے ہے. جب بھی کوئی حسنہ تم کر لو تو ہرگز اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا، اللہ کی عطا ہے. جو حسنہ نیکی ہو جائے اللہ کی عطا. اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو یہ تمہارے اپنے نفس کی جسارت ہے، خباثت ہے، اس کا کمینہ پن ہے. عطا اللہ کی طرف سے، خطا بندے اور نفس کی طرف سے ہے. میرے شیخ فرماتے تھے، جو نیک کام ہو جائے اللہ آپ کی عطا ہے، ہرگز اس کو اترانا نہیں ہے، اپنا کمال نہیں سمجھنا. اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق عطا فرماتے ہیں، اور ہماری توفیق کا بٹن عرش اعظم پہ ہے. جب بندہ کو اللہ توفیق دیتے ہیں تو بندہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، اور گناہ انسان خود کرتا ہے. تو عطا اللہ کی طرف سے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا عطا فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرض کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتے ہیں. فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتے، تو مرض کی نسبت اپنی طرف، شفا کی نسبت اللہ کی طرف. خیر ہے، بھلائی ہے، یہ اللہ کی طرف ہے. یہ ادب ہونا چاہیے میرے دوستو. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ہمارا بچہ ملا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں بھیج دی، وہ مصیبتیں بھیج دی. ارے جو حسنات، جو نیکیاں، جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اس کی طرف کیوں نہیں ہمارا دھیان جاتا؟ صرف مصیبتوں کی طرف کیوں جاتا دھیان ہمارا؟ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ شر کا بھی پیدا کرنے والے ہیں، اور خیر کو بھی اللہ پیدا کرتے ہیں. شر بھی پیدا کرتے ہیں تو پھر ہم کو لوگ کہتے ہیں کہ دوزخ میں کیوں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خیر بھی اللہ نے پیدا کیا اور شر بھی اللہ نے پیدا کیا، پھر ہمیں دوزخ میں اللہ کیوں بھیجتے ہیں؟ تو بھائی اس کی مثال میرے شیخ نے فرمائی کہ اگر کوئی شخص گھر میں کام کر رہا ہے، پنکھا لائٹ ٹھیک کر رہا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ اس پنکھے کے لائٹ اور بٹن جو ہے، اس کا بٹن ہے نا، اس کو آن نہیں کرنا، اس کو دبانا نہیں، کیونکہ میں کام کر رہا ہوں. اگر کسی نے اس سوئچ کو دبا دیا اور بجلی آئی اور کسی مزدور کو کرنٹ لگ گئی تو ہلاک ہو گیا، تو سوئچ کو جو سوئچ ہے نا، اس کو دبانے والا جو ہے، اس پر قتل کا مقدمہ چلے گا. تو اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو صرف سوئچ دبایا تھا، لیکن بجلی تو پاور ہاؤس سے بھیجی تھی، لہذا جب جناب مقدمہ جو ہے یہ جو پاور ہاؤس ہے اس پہ چلایا جائے، ہم پر نہیں. بتاؤ بھائی، تو اللہ تعالی کی ذات تو پاور ہاؤس ہے، گناہ کا سوئچ ہم خود دباتے ہیں. کیوں ہم نے سوئچ دبایا جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ گناہ کی طرف نہیں جانا؟ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، میرے حدود ہیں ان کے قریب مت جانا, گناہوں کے اڈوں پہ مت جاؤ, گناہوں کی جگہ پہ مت جاؤ, جہاں ہماری نافرمانی ہوتی ہے وہاں مت جاؤ, تم گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے. لیکن پھر بھی ہم جاتے ہیں, خود جان بوجھ کے ہم گناہ کا بٹن دباتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا. دیکھیں دیا سرائی دو سائڈ ہوتے ہیں, ایک خیر کی میچز ہوتی ہے جس سے ہم چولہا جلاتے ہیں, ایک خیر کی اور ایک شر کی, مگر دونوں خود نہیں جلتی. تیلی نکال کر جب رگڑتے ہیں تو خیر کی طرف سے رگڑا لگائیں گے تو خیر پیدا ہوگا, شر کی طرف سے رگڑا لگائیں گے تو شر پیدا ہوگا. قیامت کے دن دوستو یہ رگڑنے کی وجہ سے نا رگڑے جائیں گے. جو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا رگڑتے رہیں گے, سب چلتا ہے یہاں پہ. آج تو عیش کی گزری, عاقبت کی خبر خدا جانے. ایسے بہانے کر کے دیکھی جائے گی جو ہوگا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ایسے بہانے نہیں چلیں گے میرے دوستو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آزاد نہیں چھوڑا. ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں, اپنی من مانی زندگی نہیں گزار سکتے. اللہ کی چاہی زندگی گزاریں گے تو دوستو ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے. اللہ کی چاہی زندگی گزاریں گے تو دونوں جہاں میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے. تو بتائیے جس نے سوئچ دبانے والے پر مقدمہ چلے گا کہ نہیں؟ پاور ہاؤس پر مقدمہ نہیں چلے گا. جب اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو پاور ہاؤس تو کھلا رہتا ہے, کیونکہ پاور ہاؤس کے پاس اور بھی کام ہوتے ہیں جو بجلی آتی ہے. اب کوئی انسان کہے کہ جہاں سے پاور آ رہی ہے اس پہ مقدمہ چلایا جائے, کیوں انہوں نے پاور کیوں بھیجی؟ بھائی جو پاور ہاؤس ہے اس سے صرف تمہارا گھر تو نہیں چلتا نا, ہزاروں لاکھوں گھر چلتے ہیں. خالی تمہارے گھر کے پنکھے اور لائٹیں تو نہیں چلتی نا, ہزاروں مشینیں چلتی ہیں, لاکھوں کام جا رہی ہیں. تو پاور ہاؤس سے تو بجلی بھیجنے میں لگا رہے گا, اس کا کام یہی ہے بجلی بھیجنا. اگر بالکل پاور ہاؤس بند ہو جائے تو بھائی تم خیر کے کام بھی نہیں کر سکو گے. بلائی کی بجلیاں بھی تو اسی پاور ہاؤس سے آ رہی ہیں, اچھائے اچھے اچھے کام بھی تو اسی پاور ہاؤس سے ہو رہے ہیں. لہذا خیر کے سوئچ کو دبانا مگر تم پنکھے کے سوئچ مت دبانا. اب جس نے پنکھے کا سوئچ دبایا تو اس نے خلاف قانون کام کیا کہ نہیں کیا؟ دوستو اسی کا نام کیا ہے؟ قصب ہے, قصب. اور پاور ہاؤس نے جو بجلی بھیجی اس کا نام خلق ہے. تو اللہ تعالیٰ بجلی تو بھیج دیتا ہے مگر انسان کا جو شر ہونے کی وجہ سے وہ پکڑا جائے گا کہ اس نے اپنی مرضی سے مطابق بٹن دبایا تھا. تو بٹن دبانے کا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے نا, ہم جو بٹن چاہے دبا سکتے ہیں, چاہے شر کا بٹن دبائیں, خیر کا بٹن دبائیں, پاور تو آئے گی پیچھے سے, پاور تو آئے گی پیچھے سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا ہے کہ شر کا بٹن کون سا ہے, خیر کا بٹن کون سا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اطلاع بھی دے دی ہے پیغمبروں کے ذریعے سے, اور پھر اس کے بعد جو ان کے نائبین صحابہ کرام, اس کے بعد جو اولیاء اللہ آئے ہیں, سب ہمیں یہ بتاتے آ رہے ہیں میرے دوستوں کہ شر کا بٹن کون سا ہے, خیر کا بٹن کون سا ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کے پاس جا کے اس کو معلومات لے اور حاصل کریں کہ شر اور خیر کیا چیز ہے. ہم اللہ والوں کے پاس جاتے نہیں ہیں, ہر چیز اس کے کان سے ملتی ہے. سونا ملتا ہے سونے کی کان سے, نمک ملتا ہے نمک کی کان سے, ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے, دکان ہوتی ہے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے. تو تقویٰ جو ہے, تقویٰ کہاں سے ملے گا؟ تقویٰ ملتا ہے اس کی کان کیا ہے, قلوب العارفین, اللہ کے جو پہچاننے والے ہیں ان کے قلب ہے, یہ ان کے قلب کی دکانیں ہیں, یہاں سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. تو دوستو ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے نفس کے گناہوں کے تقاضوں پر غالب ہو جاؤں. کوئی عقل والا مومن ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہے کہ ہم اچھے کام کر کے ولی اللہ ہو جائیں اور برے کام سے بچ جائیں. لیکن شیطان, نفس, معاشرہ, ماحول اس کے دل میں ماضی کے گناہوں کے تقاضے اور ماضی کی خراب عادتیں یاد دلاتے ہیں جس سے نفس میں گناہوں کے تقاضے کے انگارے جوش کرتے ہیں. تو آج ولی اللہ بننے کا نسخہ کس طرح سے ہم اللہ تعالی سے اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جب قیامت کے دن اللہ تعالی جہنم سے کہیں گے کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا, تو جہنم کہے گی, کیا کہے گی وہ, کہ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا. تو اللہ تعالی دوزخ پر اپنا قدم رکھ دے گا جس سے اس کا پیٹ بھر جائے گا. بھائی بے گناہ کو دوزخ میں نہیں ڈالیں گے اللہ تعالی, کیونکہ اللہ ظلم سے پاک ہے. اسی طرح جنت کا بھی پیٹ نہیں بھرے گا, تو اس وقت تو جنتی سب ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما کر بغیر کسی نیک عمل کے جنت میں ڈال کر جنت کا پیٹ بھر دیں گے. بھائی کیونکہ انعام دینا, رحم کرنا تو ہر صورت میں کریم کی شان ہے نا, مگر بے گناہ کو دوزخ میں ڈال دینا کسی صورت سے یہ کریم کے لیے جائز نہیں ہے کہ بے گناہ مخلوق کو جو جہنم میں ڈال دیا دوزخ کا پیٹ بھرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ دوسرا طریقہ علاج فرمائیں گے, اور جنت کا پیٹ بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے جنت میں ڈال دیں گے. جب حضرت مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو پڑھایا تو ایک طالب علم نے کہا کہ استاد جی کاش میں اسی نئی مخلوق میں ہو جاتا تو اچھا ہوتا, دنیا میں نہ آتا. تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے بدھو ان کو کیا مزہ آئے گا نئی مخلوق کو, جنت کا مزہ تو ہم لوگوں کو آئے گا جو روزہ نماز اور ہر وقت نظر بچانا, گناہوں سے بچنا اور ہزاروں مصیبتیں اٹھا کر جنت میں جائیں گے, مزہ تو ہمیں آئے گا. لے کے شیرینی اور لذات مکر, ہست بر اندازہ رنج سفر, منزل کا مزہ سفر کی مشقتوں کے بعد ملتا ہے. جتنی سفر میں تکلیف ہوتی ہے منزل پر جا کر اتنا ہی لطف اور اپنے وطن کی لذت محسوس ہوتی ہے. تو دوستو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو جہنم کا مزاج ہے, آپ غور سے سنیں بات کو, جہنم کا مزاج ہے نا یہ نفس کا بالکل وہی مزاج ہے. فرق اتنا ہے کہ جہنم ہیڈ آفس ہے, مرکز ہے, اور نفس اس کا برانچ ہے, شاخ ہے. تو یہ ایک فرق ہوا. دوسرا فرق میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دوزخ گنہگاروں کو مانگے گی, اور نفس گنہگار کو نہیں مانگتا بلکہ گناہ مانگتا ہے کہ یہ گناہ لاؤ وہ گناہ لاؤ. اس لیے بندہ جتنے گناہ کرتا جاتا ہے نفس کا مطالبہ بڑھتا جاتا ہے. ایک حسین کو دکھا دیا نفس تقاضا کرے گا دوسرے کو دکھاؤ پھر پیٹ بھر جائے گا, دوسرے کو دکھا دیا پھر کہے گا بھی پیٹ نہیں بھرا, تیسرا دکھاؤ, یہاں تک کہ پوری جہاں کی ساری حسین عورتیں لا کے دکھا دو نفس کا پیٹ تب بھی نہیں بھرے گا, کہے گا اگر کوئی آخری رہ گئی ہے وہ بھی دکھا دو مجھے. تو یہ آگ بڑھتی جاتی ہے. انسان سمجھتا ہے گناہ کرنے سے میرا جوش جو ہے وہ کم ہو جائے گا. دوستو یہ گناہ کی آگ بڑھتی رہتی ہے, کم نہیں ہوتی. جوش یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کر کے دل کو سکون مل جائے گا, ایک دفعہ خوب پیٹ بھر کے گناہ کر لوں پھر متقی ولی اللہ ہو جاؤں گا, پوری توبہ کر لوں گا. دوستو یہ جہالت ہے, نادانی ہے, کیونکہ گناہ کی آگ گناہوں سے بجھانے کا خیال ایسا ہی ہے جیسے بھائی پیخانے کو پیشاب سے دھونا, کسی کے کپڑوں پر پیخانہ لگ جائے اور وہ اسے پیشاب سے پاک کر رہا ہو, بتاؤ دو ناپاک کے مجموعے ہیں نا, ناپاکی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ پیشاب سے دھونے سے گوں اور پہانہ اور پھیل جائے گا. اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے سے سکون مل جائے گا اس لیے گناہ کر لیتے ہیں, تو تھوڑی دیر چند منٹ کے لیے سکون ملے گا, اس کے بعد نفس ایسا بگڑے گا کہ پھر اعلانیہ گناہ کرتا پھرے گا, شرم اور حیا بھی ختم ہو جائے گی, علن اعلان سب کے سامنے پھر وہ گناہ کرے گا. میرے دوستو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ کا مزہ ایسا ہے جیسے خارش کا مزہ ہوتا ہے. خارش کا مزہ, جب خارش ہوتی انسان کھجلاتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے, اتنا مزہ آتا ہے کہ جیسے اس کی شادی ہو رہی ہے اور یہ شامیانہ لگ گیا ہے, پھر دیگے بھی ہیں اور کھانا تقسیم ہو رہا ہے, دلہا دلہن سب بیٹھے ہیں, مزے آ رہے ہیں. فرمایا کہ جب وہ تھوڑی دیر بعد کھجلا لیتا ہے تو جب جلن شروع ہوتی ہے, تکلیف شروع ہوتی ہے, پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ شامیانے بھی ختم ہو گئے, دلہا دلہن بھی مر گئے, سارے مزے ختم ہو گئے. تو ذرا دیر کا مزہ گناہ کا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد میرے دوستو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے قلب پہ عذاب آتا ہے, پریشانی آتی ہے اور ایسے سے حوادث آتے ہیں, تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. گناہ کا ذرا دیر کا مزہ لینے کے لیے ہمیشہ کی پریشانی مول لینا اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور تقوی والی ہم سب کو حیات عطا فرمائے. اگر ہم اللہ کو خوش کر لیں دوستو تو اللہ کے ذمہ ہے کہ جس ماحول میں بھی رہیں گے ہم, بیوی بچے دوست احباب, اللہ تعالیٰ ان سب کو فرما بردار کر دیں گے ہمارے. اللہ تعالیٰ شان محبوبیت دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا پیارا ہے کہ جس کے دل میں وہ پیارا آتا ہے اس کے دل کو ہر طرف پیار ہی پیار ملتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دیکھیں جن لوگوں نے ایمان لائے اور عمل صالحہ کیا, نیک عمل کیا, ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے, غیروں جیسے عمل نہیں کیے, تقویٰ کے ساتھ رہا وہ, تو ان قریب اللہ تعالیٰ دنیا میں محبوبیت دیں گے. آج دیکھیں جو لوگ اللہ والے ہیں کافر بھی ان کا احترام کرتے ہیں, ادب کرتے ہیں, ان سے دعائیں لیتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے جب افریقہ کا سفر ہوا تو کفار لوگ بھی آتے تھے حضرت والا کی زیارت کرنے کے لیے, دو کافر لوگ صرف حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا چہرہ مبارک دیکھ کر مسلمان ہو گئے. ان کے جو باس تھا, جو ان کا آقا تھا, اس نے پوچھا کہ بھائی کوئی تقریر نہیں کی, کوئی بیان نہیں کیا, تو آپ لوگ اسلام کیوں لانا چاہتے ہیں؟ تو وہ دو جوان لڑکے تھے, انہوں نے کہا کہ ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹے دین پہ نہیں ہیں. یہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ والے وہ ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. آج ہمارا چہرہ دیکھ کے, ہماری حرکتیں دیکھ کے کسی کو اللہ یاد آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم ہمارا ظاہری بھی ایسا بنا دے, باطنی بھی ایسا بنا دے. اللہ تعالیٰ جس مرضی, جس زندگی سے اللہ تعالیٰ خوش ہے, اللہ ہم سب کو ایسی زندگی عطا فرما دے. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ الیکشن کے زمانے میں شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ہندو آتے تھے, ہر پارٹی والے ہندو آتے تھے کہ مولوی صاحب دعا کیجئے گا کہ بھگوان ہم کو جتا دے. تو حضرت سب سے وعدہ کر لیتے کہ بالکل دعا کریں گے, لیکن دعا کا مضمون یہ ہوتا تھا کہ اے اللہ تیرے بندوں کے لیے جس لیڈر کا کامیاب ہونا مفید ہو اسے جتا دے. تو سب کے لیے دعا ہوگی کہ نہیں؟ تو میں دوستو اللہ تعالیٰ جب جہنم سے پوچھیں گے کہ حلم تالا تھی, اے جہنم تیرا پیٹ بھرا, تو وہ کہے گی حل من مزید. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو وہ کہے گی کہ اے اللہ اور ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ بے گناہ مخلوق پیدا کر کے ڈالیں گے؟ جنت میں تو ٹھیک ہے بھائی, ان کا کرم ہے, لیکن جہنم میں تو ظلم ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سن لیں, اللہ تعالیٰ جہنم کا پیٹ بھرنے کے لیے کیا کریں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کریں گے نا, وہی معاملہ آپ اپنے نفس کے دوزخ کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ, ہمارے نفس کا پیٹ بھر جائے گا. جیسے جہنم کا پیٹ بھر جائے گا, جب اس کا پیٹ بھر جائے گا تو تین مرتبہ کہے گی, آواز آئے گی جہنم سے قص قص قص, اور بعض روایت میں آتا ہے دو دفعہ قص قص, اے اللہ بس بس پیٹ بھر گیا, اے اللہ بس بس پیٹ بھر گیا میرا. اللہ تعالیٰ اس پر کیا فرمائیں گے؟ اپنا قدم مبارک رکھیں گے. حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نہ جہنم پہ اپنا قدم رکھیں گے. اب قدم سے مراد کیا ہے؟ قوی تجلی ظاہر ہوگی اللہ تعالیٰ کی, قوی تجلی ظاہر ہوگی. تو نفس دوزخ کی برانچ ہے نا, گناہ کرنے سے اس کی خواہش اور بڑھ جائے گی. دوستو نفس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قدم لاؤ تو نفس سے آواز آئے گی قص قص, قط بس 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 کر دل میں سکون آ گیا. ہم اب ایک گناہ بھی نہیں کریں گے, جو ہونا تھا ہو گیا, ماضی کی تلافی بھی کریں گے کہ اے اللہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. ماضی کی تلافی استغفار سے کریں گے اور حال کی تلافی تقوی سے کریں گے, گناہوں سے پرہیز کریں گے, مستقبل کی تلافی پکا ارادہ کر لیں گے کہ جان دے دیں گے مگر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے, اللہ کے ناراض کی مول نہیں لیں گے. اپنے قلب کو ہر وقت میرے دوستو یہی بات سمجھاتے رہیں کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا. ہمت کر کے یہ ارادہ کر لیں, پکا ارادہ, پوری پوری ہمت استعمال کریں. میرے شیخ فرماتے تھے ہمت استعمال نہیں کرتے جیسے کہ وہ بھینس ہوتی ہے نا, بھینس اپنے بچے کی محبت میں دودھ چڑھا لیتی ہے, کتنا ہی جو مالک ہے وہ بھینس کے تھن میں ہاتھ مارتا رہے لیکن وہ مجال نہیں ہے کہ ایک قطرہ وہاں سے نکال لے. تو بھینس بھی چور ہے اور نفس بھی چور ہے. نفس اپنے گناہ سے بچنے کی ہمت کو استعمال نہیں کرتا, یہ چوری کرتا ہے ہمارا نفس, یہاں تک کہ دل سے لا حول ولا قوت ابھی نہیں پڑتا, کیونکہ حرام لذت سامنے ہے نا, یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں پوری ہمت اختیار کر لوں گا تو کہیں متقی نہ ہو جاؤں, اللہ والا نہ بن جاؤں کہیں, پھر ہمارے مزے کہاں جائیں گے, حرام مزے سارے. دوستو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس طرح حرام مزے کے عادی ہو چکے ہیں کہ بعض لوگ اللہ والوں کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ کہیں گناہ نہ چھوڑنے پڑے ہمیں. فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے, خود چھوٹ جائیں گے. اور مثال کیسی تھی کہ ایک آدمی جو ہے 50,000 روپے رشوت لے کے آ رہا ہے, اس پہ سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے اور نمبر بھی نوٹ کیے ہوئے ہیں. اتنے میں موٹر سائیکل پر اس کے دوست آیا, اس نے کہا کہ ارے پولیس کی گاڑی آ رہی ہے, آپ کے پاس جتنی بھی حرام کی رقم ہے وہ سب ضبط کر لیں گے, جو رشوت کی رقم لے کے آ رہے ہو آپ کو پکڑ لیں گے. تو وہ کیا کرے گا کہ کسی گٹر میں جس کا ڈھکن کھلا ہوگا ساری رقم اس میں ڈال دے گا, اور جب پولیس آ کر پکڑے گی کہ ہماری معلومات کے مطابق تم نے رشوت لی ہے, تو کہے گا جناب تلاشی لے لیں, ہاتھ اٹھا دیے, سب دیکھ لیں آپ, سب جیبیں ٹٹول لی مگر کہیں نہ ملا, تو سب پریشان معافی مانگ کے چلے گئے واپس. تو حضرت کا جملہ دیکھیں کہ یہ 50,000 کے رشوت کے حرام نوٹ اس کو چھوڑنا پڑے یا خود چھوٹ گئے یا خوش ہوا وہ. تو جتنا ڈر میرے دوستو پولیس کے ڈنڈے کا ہے, جب اللہ کی گرفت, اللہ تعالی کی عظمت اور جہنم کا ڈر جو ہے ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے. اللہ کی عظمتیں جب ہمارے دل پہ کھلیں گی تو پھر گناہ راست نہیں آئے گا. اور جب دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو صاحب انتقام اور صاحب قدرت کاملہ سمجھیں گے تو یقین درست ہو جائے گا, یقین درست ہو جائے گا. اب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے, خود چھوٹ جائیں گے, بلکہ گناہ چھوڑ کر آپ خوشی محسوس کریں گے کہ اے اللہ آپ کا احسان ہے, مجھے معافی تو آپ دے دی مگر مجھے اس کی شرم آتی ہے, کتنے دن تک میں نے آپ کو کیوں ناراض رکھا, مجھے اپنے یہ جو میرے ایام گزرے ہیں مجرمانہ طور پر میں نے جو ایام گزارے ہیں اس پہ مجھے سخت ندامت ہے, میں نے استغفار اور توبہ کرنے میں اور گناہ چھوڑنے میں دیر کیوں کی, اس تاخیر پر مجھے شرمسار ہوں, اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. تو دوستو اللہ والوں کے پاس جب انسان جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے ان کی صحبت میں کہ خود بخود یہ برائی چھوٹتی جاتی ہے, جب اچھائی راس آ جاتی ہے تو خود بخود برائی انسان چھوڑنے لگتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے دوزخ کا پیٹ اللہ کے قدم سے بھرے گا, یعنی قوی تجلی اللہ کی ظاہر ہوگی جس سے اس کا پیٹ بھر جائے گا, تو ہمارے نفس پر اللہ کی قوی تجلی کیسے آئے گی کہ نفس ظالم گناہوں سے اس کا پیٹ بھر جائے؟ بھائی معمولی عبادت سے گناہ نہیں چھوٹتے جب تک اللہ کی قوی تجلی نہ ہو. جہنم پہ اللہ کی قوی تجلی نازل ہوئی تو اس نے کہا بس بس ہمارے نفس کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ معمولی تجلی سے نہیں قوی تجلی. تو یہ کیسے پیدا ہو؟ آپ دیکھیں ایک انسان ہے وہ حج بھی کر رہا ہے عمرہ بھی کر رہا ہے گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہے. حج اور عمرہ کر کے آئے اور گناہ کبیرہ کر لیا. تسبیح اور تہجد کے ساتھ بھی گناہ کبیرہ نہیں چھوڑ رہے. تو معلوم ہوا کہ اس کی عبادت کے انوار سے ابھی کوئی قوی تجلی نہیں آ رہی جس سے گناہ چھوٹ جائیں. ہماری عبادت ایسی فسفسی ہے. تو اس تجلی کو تلاش کریں دوستو تاکہ آپ کے نفس و میرے نفس میں بھی یہ قط قط کی آواز آ جائے اور اس کے بعد گناہ کے ارادے ختم ہو جائیں. ہلکے پھلکے تقاضے تو رہیں گے. ارادہ گناہ کا ارادہ سے نجات تو مل جائے گی. ارادہ اور ہے اور تقاضا اور ہے. گناہ کا تقاضا ہلکا پھلکا رہے گا وہ ضروری ہے ورنہ تقویٰ کیسا پیدا ہوگا؟ تقویٰ کا جو چولہا ہے کب گرم ہوگا؟ جب اس میں لکڑیاں ڈالو گے. یہ تقاضے معصیت تقویٰ کے چولہے کی لکڑیاں ہیں. اس لیے میرے دوستو تمہارا رومی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر سن لیں کہ شہوت کی آگ کیسے بجھے گی, گناہوں کے تقاضوں کی آگ کیسے بجھے گی, ہم اللہ والے کیسے بن سکتے ہیں, اللہ کی دوستی کیسے نصیب ہوگی؟ جیسے اللہ کے قدم یعنی اللہ کی قوی تجلی نے جہنم کو سکون دے دیا اس کا پیٹ بھر گیا, تو نفس کا پیٹ بھی جو ہے جو گناہوں کے تقاضے دل میں پیدا ہو رہے ہیں اس کا پیٹ بھی اللہ کی تجلی سے ہی بھرے گا. نعرے شہوت چے خوشد نور خدا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شہوت کی آگ گناہوں کے تقاضے, فلم دیکھنا, ویس ٹی وی اور یہ موبائل پہ گندے فلمیں, یہ سارے جتنے بھی نفس کے حرام تقاضے ہیں یہ ساری جو شہوت کی آگ دل میں لگی ہوئی ہے یہ کیسے بجھے گی؟ تم گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ گے تو یہ آگ کم نہیں ہوگی, یہ آگ بڑھتی جائے گی. اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جس طرح جہنم کے پیٹ بھر گیا تھا اللہ کی تجلی سے, تو دوستو اللہ کے نور سے ہمارے نفس کا جو پیٹ ہے یہ بھرے گا, نفس کا پیٹ بھرے گا. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قوی تجلی اللہ کی حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کریں, اللہ والوں کی صحبت میں جائیں, گناہوں کو جتنا انسان بچتا جائے گا اس کے قلب پہ تجلی بڑھتی جائے گی. اللہ ارحم الراحمین ہے یا نہیں بتاؤ بھائی؟ جو گناہ چھوڑنے کا غم اٹھائے گا اور دل توڑے گا بتاؤ اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے انا عند منکسرت قلوبہم, میں اس دل کے پاس رہتا ہوں جو میری وجہ سے توڑتا ہے اپنے آپ کو. اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے گناہوں کو چھوڑنے میں, دل میں حسد پیدا ہوتی ہے, اللہ اس کو پیار کرتے ہیں. یہ مارک دل ہے جو ہمارے لیے غم اٹھاتا ہے. بعض دل دنیاوی معشوقوں کے لیے غم اٹھاتے ہیں, ان کے لیے تارے گنتے ہیں, لیکن یہ وہ دل ہے جو اللہ کے لیے تارے گنتا ہے, یہ وہ دل ہے جو ہمارے لیے غم اٹھاتا ہے. اللہ پیارا ہے, اس کا راستہ پیارا ہے, اس کا راہ کا غم پیارا ہے, اس کی راہ کا رہبر پیارا ہے, اس کی راہ کا سالک بھی پیارا ہے, اس کی راہ کے کانٹے بھی پیارے ہیں, سارے عالم کے پھولوں سے بہتر ہے. دوستو اگر گناہ چھوڑنے میں تھوڑا سا غم اور حسرت آپ کے دل کو بے چین کر دیتی ہے تو جو اللہ کا پیار ہے جب ملے گا تو دوستو سب انسان غم بھول جائے گا اپنے. اللہ ایسا پیار عطا فرمائیں گے. از لب نادیدہ صد بوسہ رسید, من چے گوئے مرو چے لذت کشید. یہ مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ کا شعر نہیں ہے, یہ میرے شیخ کا شعر ہے کہ وہ لب جو دکھائی نہیں دیتے عالم غیب سے قلب کو اللہ کا پیار اور بوسہ ملتا ہے, اور جس حرام لذت پر اللہ کی لعنت اور غضب برستا ہے دوستو کیا کہیں, بس کتنی ویرانیاں اس کے قلب پر نازل ہوتی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگاتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمائی, دیکھیں جب جہاز اڑتا ہے نا تو آپ اپنی نمازیں کس رخ پر پڑھتے ہیں؟ جس رخ پر جہاز اڑتا ہے اسی طرح منہ کر لیتے ہو یا بھائی یا قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں یا اپنا قبلہ الگ بناتے ہیں؟ کوئی جانا سے خاک لائیں گے اپنا مجنو الگ بنائیں گے؟ جس طرف جہاز اڑ رہا ہے اسی رخ پہ منہ کر کے تو نماز نہیں پڑھتے. تو جہاز جس رخ پر ہے جا رہا ہے مگر آپ کعبہ کی طرف جائیں جہاں نماز کو بچھاتے ہیں نا. اسی طرح جب بھی زمانے کی ہوائیں, زمانہ جس طرف بھی جا رہا ہو مگر اپنا قلب درست رکھنا ہے, زمانے سے نہیں ڈرنا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں. بھائی جس طرح آپ جہاز میں اپنی جائے نماز قبلے کے رخ پر بچھاتے ہیں نا اور دھیان رکھتے ہیں کہ قبلے کا رخ بدلنے نہ پائے, اسی طرح دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہوا کا رخ گڑبڑ ہے. اگر قلب کا جھکاؤ غیر اللہ کی طرف ہو رہا ہو تو فوراً اپنا قلب درست کر لیں, قلب کا قبلہ درست کر لیں. اگر دل میں ایک اشاریہ بھی کسی حسین کی طرف جھک رہا ہے, غیر اللہ کی طرف جھک رہا ہے, غیر اللہ کی طرف جھک رہا ہے, تو دوستو ایک اشاریہ جھکاؤ سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے. یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے قوی تجلی ہمارے قلب میں کیسے نازل ہو سکتی ہے. ایک اشاریہ بھی غیر اللہ کی طرف ہمارا قلب کا جھکاؤ نہ ہو. بھائی تمام عالم کے انجینئر اور سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر دیوار 90 ڈگری پر نہیں ہے, 89 ڈگری پہ دیوار کھڑی ہے تو ایک اشاریہ جھک گئی ہے. عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا مگر انجینئر جو ہیں وہ آلہ لگا کر فوراً اعلان کر دیتے ہیں کہ اس دیوار کے نیچے کوئی نہ بیٹھے, کوئی پناہ نہ لے, پناہ لی تو یہ دیوار گر سکتی ہے اور خود ذمہ دار ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ایک اشارہ بھی ہمارا قلب غیر اللہ کی طرف نہیں جھکنا چاہیے. ہر وقت اپنے قلب کا جائزہ لیتے رہیں اور جہاں مشکل ہو جائے تو پھر اپنے شیخ سے رابطہ کریں, مشورہ لیں, جو وہاں سے بات ملے اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آسان فرما دیں گے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, شیخ کو بھی ایسا اختیار کرو, ایسے شیخ کو شیخ مت بناؤ کہ جس کا قلب 90 ڈگری کی طرف پورا پورا نہیں ہے, کیونکہ اس کی دیوار استقامت خود 90 ڈگری پر نہیں ہے, لہذا ہو سکتا ہے کہ وہ دیوار گر جائے اور تم بھی مر جاؤ. اس لیے مرید ہونے میں جلدی نہ کریں, کچھ دن دیکھیں, ان کی صحبت میں رہیں, ان کی باتیں سنیں, ان کے بیانات سنیں, ان سے رابطہ رکھیں, پھر دیکھیں کہ یہ شخص اللہ کے راستے میں کتنی ڈگری اس کا قلب جو ہے اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اللہ والا بنائے, ہم سب کی اللہ تعالی اصلاح فرما دے, دنیا بھی بنا دے اللہ تعالی, ہماری آخرت بھی بنا دے. ہمارے بزرگوں کی جو بھی تعلیمات ہیں, جتنی بھی باتیں ہیں, اللہ سب سے پہلے میرے دل میں اتار دے اور ہم سب کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے وہ ہمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس ہمت کو استعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو ہمت عطا فرما دے. جتنے بھی گناہ ہیں ہماری زندگی میں اے اللہ ہمیں ہمت عطا فرما دیجیے تاکہ ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں. اے اللہ جو لا الہ کا مقصد ہے کہ غیر اللہ ہمارے دل سے نکل جائیں, اے اللہ ہمارے قلب کو اپنی رحمت سے تمام غیر اللہ سے پاک فرما دیجیے اور اپنی محبت کو ہمارے دلوں کو آباد فرما دیجیے. وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.